بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور ہم پہنچے ہیں پچھلے درس سے پوائنٹ نمبر 95 پر، 95. دو درس گزر چکے ہیں اس پوائنٹ کے، آج کی نشست میں یہ تیسرا حصہ ہے اسی ایک ہی پوائنٹ کے تعلق سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ باقی جو دو حصے وہ بھی انشاءاللہ آج ہی مکمل کر لیں. امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبق حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، فكان الامر مستقيما، تو امر مستقيم تھا، حتى كانت الطبقة الرابعة، یہاں تک کہ طبقة رابعة وجود میں آئی، في خلافة بني فلان، بني فلان کی خلافت میں. بني فلان کون ہے؟ آگے اس کا ذکر آئے گا ان شاء الله. انقلب الزمان، زمانہ بدل گیا اور الٹا ہو گیا. وتغیر الناس جدا، اور لوگ بہت ہی بدل گئے. وفشت البدع، بدعت عام ہوئی. وکثرت دعات الى غیر سبیل الحق والجماعہ، اور کثرت سے ایسے دعات وجود میں آئے جو حق اور جماعہ کے راستے کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دینے والے تھے. ووقعت المحنت في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. اور فتنة واقع ہوا، آزمائش واقع ہوئی، ہر اس چیز میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہیں فرمایا، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے کوئی بات کی. خیر کب تک رہا؟ اہل حق کی قوت، طاقت اور عزت کب تک رہی؟ تبدیلی کب ہوئی؟ کمزوری کب ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ اس تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملہ کے تعلق سے، فكان الامر مستقيما حتى كانت الطبقه الرابعه في خلافه بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع. شيخ صالح فرماتے ہیں، زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضله. اختلاف بڑھ گیا اور فتنے بھی بڑھتے گئے بہترین زمانوں کے گزرنے کے بعد. حتى جاء عهد العباسيين، یہاں تک کہ عباسیوں کا وقت یا زمانہ آ گیا، خلافت العباسیہ. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلافت بنی فلان، بنی فلان سے کیا مراد ہے؟ خلافہ عباسیہ، عباسی خلافت. وظہر فیہم المأمون، ان المأمون خلیفہ ظاہر ہوا، وظہر فیہم المأمون العباسی، خلیفہ المأمون العباسی ظاہر ہوا. وتبع المعتصم والواثق، اور اس کے بعد معتصم واثق بھی اس کے بعد میں آئے. وأخذوا بقول الجهمية، اور ان لوگوں نے جہمیوں کے قول کو لیا. وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه، أهل السنة کو مجبور کرنا چاہا اس قول کو لینے کے لیے. یہ کیا قول تھا؟ وہ القول بخلق القرآن. یہ بدعقیدگی، یہ قول کو عام بات نہیں تھی، بدعقیدگی تھی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور یہ قول ہے خلق قرآن کا قول، کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی پاک کلام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. مجبور کرنا چاہے سن جماعت کو کہ وہ اس قول کو لے لیں. وقتل بعض الائمہ، یہاں تک کہ بعض امام کو قتل کر دیا گیا سن جماعت میں سے. وضرب البعض الاخر، اور دوسروں کو مارا پیٹا گیا. ولكن الحق ثابت ولله الحمد لا يتزحزح، لیکن حق ثابت ہے، برقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبھی ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے، حق کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ فتنہ معروف فتنہ ہے تاریخ میں، ایک سیاہ دھبا ہے اہل بدعت کے ظہور کا وقت. اس سے پہلے اہل بدعت ظاہر نہیں تھے، موجود تھے، ان کی طاقت نہیں تھی، کمزور تھے، بکھرے ہوئے تھے، اہل سنت کی مخالفت کر رہے تھے اور سنت مخالفت بھی کر رہے تھے، لیکن ان کا کوئی وجود نہیں تھا اس اعتبار سے کیونکہ کوئی طاقت نہیں تھی. بدعت کا وجود تب لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا ہے، یہ تب عام ہوتا ہے جب اہل بدعت کو طاقت ملتی ہے، اور بدعت کو طاقت ملتی ہے. جب تک بدعت اور بدعت کمزور ہیں تو بدعت موجود تو ہوتی ہے لیکن عام نہیں ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کثرت دعاۃ الی غیر اسم الحق والجماعہ. امام بربھاری کے اس قول کے تعلق سے شیخ صالح فضل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثیر الان من یقولون، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں انہم دعاۃ، کہ وہ داعی ہیں. سچ بات ہے کہ نہیں؟ کیا داعیوں کی کمی آج امت میں؟ ہر تیسرا چوتھا بندہ داعی بن بیٹھا ہے، بنا بیٹھا ہے. کوئی داعی کی کمی نہیں ہے، دو چار کتابیں پڑھ کے، دو چار لوگوں کو جمع کر کے داعی بن گیا ہے، جماعت بنا لی ہے، وہ نکل پڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یا اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، یا اللہ کے راستے کی طرف داعی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں انہم کثیر الان، بہت سارے ایسے لوگ ہمیں یقین جو یہ کہتے ہیں انہم دعات، ان کے وہ داعی ہیں. ويكونون جماعات وفرقا، وجماعات فرقے بنا لیتے ہیں، تحت هذا الغطاء، اس دعوت کے سائے کے نیچے، یا اس دعوت کے چادر کے نیچے. وهم يريدون دعوة الناس الى الضلال، حق بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانا چاہتے ہیں. داعی تو وہ ہیں لیکن کیا ہدایت کی طرف، حق کی طرف، یا باطل و گمراہی کی طرف؟ بات یہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہم یریدون دعوة الناس الى الضلال، لوگ گمراہی کی طرف بلانا چاہتے ہیں. الا من رحم اللہ، یہ بہت بڑی اہم ہے، سارے برے نہیں، استثناء ہے، مگر جب اللہ تعالی خاص رحمت کی ہو. ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته فهذا على حق. میں سے متثنی وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ خاص رحم و کرم کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو استقامت پر ہیں، کتاب اور سنت کی دعوت پر اور منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت میں. فہذا علی حق، تو ایسا شخص حق پر ہے، یہ ترازو ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلان داعی حق پر ہے یا نہیں، اس کی دعوت کو تول لو اس ترازو پر. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہج الرسول، اور اس میں صحابہ کے فہم اور منہج لازمی ہے، کیونکہ منہج الرسول جو ہے منہج الصحابہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اسی منہج کو اپنایا ہے، آگے لے کے گئے ہیں صحابہ اور پھر تابعین و تبع التابعین. یہ بہترین تین زمانے ہیں، طاقت کے زمانے، عزت کے زمانے اور فضل کے زمانے جو ہیں. شخص فرماته هي وهذه هي الدعوة وهذه هي الدعوة الحق وهي حق دعوته. ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا. جواب هي دعوة كلام رك لتا هي وداعي بن جاتا هي وسي نہیں ہوتا ہے. یعنی ہر کوئی جو دعوت کے نام کو استعمال کر کے دعوت کے میدان میں کود پڑتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. حتی جب تک کہ ينظر فی منہجہ حتی ينظر فی منہجہ الذی سیر علیہ, یہاں تک کہ اس کے منہج کو نہ دیکھا جائے جس پر وہ چلتا ہے. فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فإنه داعية إلى حق. اسكت. اگر یہ شخص یہ جو داعی ہے یہ اس منہج پر چلتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے تو بے شک یہ حق کی طرف داعی ہے. وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل ولا يغتر بقوله إنه من الدعاة. ولقر يداعجه مخالفة كرتاه جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلى الله عليه وسلم تھے دعوت کی منهج میں تو ایسے شخص باطل پر ہے اور اس کی بات سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے یا دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ یہ کہتا کہ وہ دعات میں سے ہے اور داعی ہے. هناک دعات على ابواب جہنم, کیونکہ ایک ایسے داعی بھی ہیں جو جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے ہیں, جیسے کہ حدیث میں معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت میں, من اطاعهم قذفوه فيها, جو ان کی بات سن لیتا ہے ان کی اطاعت کر لیتا ہے ان جہنم کے دروازوں کے داعیوں کی تو وہ اسے جہنم میں دھکیل دیتے ہیں. كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ولہذا قال المؤلف, مصنف نے یہ فرمایا, وكثر الدعاة الى غير سبيل الحق والجماعة, اس لیے کثرت سے دعاة وجود میں آئے جو حق اور جماعت کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف بلاتے تھے. یہ طریقہ ہے بدعت کے نشر و اشاعت کا. باطل عام کیسے ہوتا ہے؟ اگر ایک دیکھیں دو راستے, ایک سبیل حق ہے اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی سبل جو ہیں وہ باطل کے راستے ہیں, گمراہی کے راستے ہیں. اگر حق واضح اور ظاہر ہے تو باقی سب دبے رہتے ہیں. جب دعات کثرت سے میدان میں کود پڑتے ہیں, ان کی دعوت حق سے دور ہے, منہج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے, منہج الصحابہ سے دور ہے, تو باطل عام ہوگا کہ نہیں؟ بدعت عام ہوگی کہ نہیں؟ بدعت عام ہوگی. شخص فرماتے کما ہوا واقع الان, جیسا کہ آج ہو رہا ہے, واقع دیکھ لیں. شخص فرماتے کثیر یزعمون انہم یدعون الى الاسلام تحت هذا الغطاء, بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں اس کور کے نیچے یا اس پردے کے نیچے. دکھاتے کیا ہیں کہ اسلام کی طرف دعوت ہے, حق کی طرف دعوت ہے, سنت کی طرف دعوت ہے, اور حقیقت کیا ہوتا ہے اس کے خلاف. عجب بات یہ ہے, دعوی حق کی دعوت کا ہے, قول فعل کیا ہے اس کے خلاف ہے. تو پھر حق کی دعوت کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے جتنی فرقے موجود ہیں, جتنی جماعتیں موجود ہیں, سب قرآن سنت کی بات ہی کرتے ہیں. آپ کو کوئی جماعت, کوئی گروہ نہیں ملے گا مسلمانوں میں سے جو تورات اور انجیل سے دلیل پکڑتا ہو. سب قرآن و سنت کی بات ہی کرتے ہیں, اپنی دعوت میں, اپنے دروس میں, اپنے لیکچرز میں, اپنے خطبوں میں, کتابوں میں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس حقیقت کو بھی ہم جانتے ہیں کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں سے ایک فرقۃ الناجیہ جو اللہ کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچے گا اور باقی 72 فرقے جہنم رسید ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. تو قرآن سنت کی بات کہاں گئی؟ حقیقت کچھ اور تھی. دعات تو تھے, فرقے بھی تھے, ان کے امام بھی تھے, ان کے متبعین بھی تھے, مقلدین بھی تھے, لیکن دعوت حق کی طرف نہیں تھی. صراط مستقیم پر ہوتے تو جنت کا راستہ تھا. ایک فرقہ تھا جو حق پر قائم رہا, مستقیم رہا, باقی 72 فرقے اس حق کو چھوڑ کر اپنے راستے خود بنے ہیں جہنم کی طرف. سبحان اللہ. مطلب ہم سب پر رحم فرمائے, یعنی یہ بات کوئی عام بات نہیں. واللہ اب کیا سمجھتے ہیں یہ جو جہنم کی طرف اپنا رخ کر چکے ہیں, یہ جہنم چاہتے تھے؟ پانچ وقت نمازیں پہلے صف میں پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقات بھی دیتے ہیں, 40 حج بھی کیے ہوئے ہیں, عمرے پتنی کتنے کیے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی جہنم کی طرف, سخت وعید. عجب بات ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی, جب تک راستہ واضح نہیں ہوگا جس پر ہم چل رہے ہیں, اور حق راستہ نہیں ہوگا, دو باتیں, جس راستے پہ چلنا ہے نا وہ واضح ہونا چاہیے, بالکل سورج کی طرح چمکتا ہوا, کہیں پہ کوئی اندھیرا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی ٹھوکر نہیں کھا سکتا. اور باطل پر ہمیشہ اندھیرے ہوتے ہیں, ٹھوکریں ٹھوکریں ہوتی ہیں, گمراہیں گمراہیں ہوتی ہیں. منہج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, منہج الصحابہ بالکل واضح ہے, واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن ان کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, جو اپنے راستے بنانا چاہتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق کسی گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جو اس راستے سے بالکل دور ہے, دعوے کے سوا کچھ نہیں ہے ان فرقوں اور جماعتوں میں, وہ جانے اس کو, اور اس کا راستہ جانے, اس کا طریقہ جانے, اس کا انجام جانے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں, ان 72 فرقوں سے بچانا چاہتے ہیں, تو آپ کا منہج بالکل سیدھا ہونا چاہیے. آزمائشیں ہوں گی, تکلیفیں بھی ہوں گی, ہم سلف سے بہتر نہیں, ہم ان سے اچھے نہیں کسی اعتبار سے بھی, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں بھی ہوں گی, دنیا ایسی ہی ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. جاتے حدیث سے کیا فائدہ ملتا ہے ہمیں, کہ جو بھی نقصان ہوگا دنیا کا ہی ہوگا, دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دین کیا ہے؟ الدین القیم, دین قیمتی ہے, دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. نقصان ہے, خسارہ ہے دنیا کا, ہے نا, دین کا نہیں ہونا چاہیے کبھی. آزمائشی ہوں گی, دنیا جائے گی دین نہیں جائے گا, یاد رکھیں. مارا پیٹا گیا سلف کو, دنیاوی تکلیف ہوئی, صحت کا تھوڑا سا خسارہ ہوا, پھر تندرست ہو گئے. کیا بیمار نہیں ہوتے ہم؟ ایکسیڈنٹ میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر اللہ کے راہ سے مارا پیٹا گیا تو کیا ہوا؟ فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ فرق ہے. اللہ کے راستے میں مار کھانا, بلکہ قتل ہو جانا, اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اچھا, جو قتل ہو جاتا اللہ کے راستے, خسارے میں ہے وہ. دنیا والے کہتے ہیں بےچارا مر گیا, اس کو مار دیا گیا, بےچارا تھا. کیا بےچارا ہے وہ؟ سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں مرنا بہت بڑی عظمت ہے واللہ, کہ اب حق پر ثابت ہیں, جان چلی گئی ہے, اس کی پرواہ نہیں ہوئی ہے, دنیا چھوڑی ہے نا, جس کے قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن دین باقی رہا نا, اس بڑھ کر کیا سعادت اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, کیسا فرماتے ہیں, وَإِذَا نُظِرَ فِي مَنْهَجِهِمْ, یہ جو کثرت سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف داعی ہیں, بہت بڑے پردے کے پیچھے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پردہ اسلام کا ہوتا ہے, کور اسلام کا ہوتا ہے. دیکھ لیں ایسٹ اور ویسٹ میں, دیکھ لیں اسلام کے نام پر لوگ کتنی چندہ اکٹھا کرتا ہے دعوت میں, دعوت کے لیے. ان کی حالت کو دیکھیں, اس چندے سے پہلے دیکھیں کیا تھے, چندے کے بعد دیکھیں کہاں پہنچے ہیں وہ. داعیان اسلام کی طرف، لوگ بیچارے بھی بزنس مین وغیرہ لوگ جو ہے حسن ظن رکھتے ہیں، بھائی بڑی محنت بندہ ہے فلان کر رہا ہے، اس کو پیسہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے رہے ہیں اور اس کو صدقات بھی دے رہے ہیں اور وہ اسلام کے نام پر دعوت دے رہے ہیں، جبکہ اس کی دعوت اسلام کے اصولوں کے مخالف ہے. واللہ کئی ایسے داعی موجود ہیں میدان میں اس وقت، اگر آپ اس کی دعوت کو تولے قرآن و سنت پر، منجو سلف پر، واللہ مخالف ہے. لیکن لوگوں کو کیا نظر کیا دکھاتے ہیں، دیکھیں کتنی مسلمان بندہ کر چکا ہے، کتنی لوگوں نے کلمے پڑھے، کیا کافی نہیں ہے؟ کلمہ تو پڑھے لوگوں نے، لیکن منہج تو وہی اختیار کیا ہے نا، راستہ تو وہی اختیار کیا ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ تو قادیانی بھی دعوت دے رہے نا اپنی، نہیں دے رہے. کرسچن قادیانی بن گیا. اچھا وہ قادیانی کیا کہتے، اسلام کی دعوت ہے کہ نہیں، کیا کہتے وہ؟ یہودیت کی دعوت ہے نا، دعوت کیا ان کی؟ اسلام کے بینر کے پیچھے، اسلام کے پردے کے پیچھے کام کر رہے ہیں سارے، اور یہودی کرسچن ہندو کی بات کو سن کے وہ قادیانی بن رہے ہیں. سبحان اللہ. شیخ فرماتے وہ اذن ظرا فی منہج، منہج میں دیکھا جائے، وہ تصرفات، ان کی تصرفات میں دیکھا جائے، وجد مخالفت الاسلام تماما، تو اسلام مخالفت واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گی مکمل طور پہ. امام بہر کا آخر جملہ جو ہے فرماتے ووقعت المحنت فی کل شیء لم يتکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احد من اصحابہ رضی اللہ عنہ. اس میں ٹھیک کر دیں، میرے خیال اس میں تا مربوطہ نہیں ہے، بعض نسخوں میں میرے پاس تا مربوطہ، اصحابی اصحابتی نہیں، اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. شیخ صاحب زنہ فضل اللہ فرماتے ہیں کثر الکلام والاختلاف والقیل والقال، کثرت سے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں، اختلاف بھی کثرت سے ہوا. ودعوی العلم، اور علم کے داعی دعوی کرنے والے بھی بہت میدان میں کود پڑے. ولیکن کل هذا یضمحل ویبقى ما دل علی الکتاب والسنۃ، یہ سب اڑ جائے گا، باقی نہیں رہے گا، یہ سارے دعوے ہوا میں اڑ جائیں گے، اور باقی رہے گا جس پر دلالت کرتے کتاب اور سنت. وہ منہج السلیم والصراط المستقیم، یہ منہج سلیم ہے اور صراط مستقیم ہے. لیکن هذا يحتاج الى امرين، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. يحتاج الى امرين، دعوت حق صراط مستقیم کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ مصیبت واقع ہوئی، فتنہ واقع ہوا اہل ایمان پر، سنن جماعت پر. یہ دو چیزیں تھیں، حق پر قائم رہے، جمع سات مستقیم پر استقامت کے ساتھ جمع رہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اولا سب سے پہلے علم النافع، علم نافع ہے، الذي تعرف به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن تبعهم باحسن. علم نافع کیا ہے؟ یہ وہ جس سے آپ کو معرفت ہو جاتی ہے، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، یہ علم نافع ہے. اساس کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے، کہ آپ ہر وہ چیز جان لیں جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ تھے، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، یہ تسلسل حق اور اہل حق، اور اسے کہتے علم نافع. اس کے بعد جتنے بھی علوم ہیں وہ نافع ہو نہیں سکتے اگر آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے میرے بھائیوں. اور دنیا کی سب سے بڑی ڈگری آپ کے پاس ہے، واللہ آپ خیر سے محروم ہیں، کیونکہ علم نافع صرف یہی علم ہے کہ آپ کو خبر ہو، معرفت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے، منہج کیا تھا، صحابہ کا منہج کیا تھا، تابعین کا منہج کیا تھا، وہ قرآن سنت پہ عمل کیسے کرتے تھے، سمجھتے کیسے تھے، آج ہم عمل کیسے کرتے، ہم کیسے سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں اس پاک جگہ پہ، اگر ہم سارے مسلمان اس راستے کو اپنا لیں، یہ فرقے ختم ہو جائے ہمارے. یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ ہمارے عقیدہ مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے راستے جدا ہیں، ہم سمجھتے اپنی مرضی سے ہیں، سب نے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے ہیں سمجھنے کے لیے. اور تیسری صدی کے بعد، ان تین بہترین زمانوں کے بعد، چوتھی صدی میں یہ مسئلہ شروع ہوا. جیسا فرماتے ہیں، ثانیاً دوسری بات، صراط مستقیم کے لیے جو لازم اور ضروری ہے، الصبر والثبات، صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا، جم جانا صراط مستقیم پر، حق پر. ولا تتزحزح مع الفتن، فتنوں کے ساتھ قدم ہلنے نہیں چاہیے، فتنے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن اہل ایمان، اہل سنت والجماعت، جو حق کی دعوت والے ہیں، جو منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے ہیں، جو منہج صحابہ پر چلنے والے ہیں، ان کے قدم کبھی ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے، پہاڑوں کی طرح فتنے آتے رہتے ہیں، فتنوں کے طوفان آدھے آتے رہیں گی، لیکن ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، ولا تتزحزح مع الفتن ومع دعاة الضلال، فتنوں کے ساتھ یا گمراہی کے دعات کے ساتھ کبھی ہلنا نہیں، بل تكون ثابتا، بلکہ تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے، وتصبر على ما اصابك، اور جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی اس پر تمہیں صبر کرنا چاہیے، من اللوم والعتاب او التهديد، ملامت لوگ کرتے رہیں گے، صبر کرتے رہو، ثابت قدم رہو، معاتبہ ہوگا اور دھمکیاں بھی دی جائیں گی، لیکن اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، ثابت قدم. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، تب پتہ چلتے کون کتنے صبر کرنے والا ہے. دیکھو دنیا کے معاملات میں صبر کرنے جانتے ہیں، کاش دین کے لیے، اللہ کے لیے ہم صبر کرنا جانتے ہوتے. کیسا فرماتے ہیں، وَتَصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ مِنَ اللَّوْمِ وَالْعِتَابِ أَوِ التَّهْدِيدِ مَا دُمْتَ عَلَى الْحَقِّ، مَا دُمْتَ عَلَى الْحَقِّ تَصْبِرْ، جب تک تم حق پر ہو تو تمہیں صبر ہی کرنا چاہیے. یعنی کوئی اور راستہ ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورۃ لقمان نمبر 17. لقمان اللہ کے پیارے ولی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرتے رہو. ان ذلک من عزم الامور، یہ عزم امور میں سے ہے، عزیمت ہے، ثابت قدمی ہے، ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں. واللہ صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور صبر کرنے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مجبوری میں صبر کرتے ہیں کیونکہ کوئی اور راستہ ہوتا نہیں ان کے پاس، اور دوسرے اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، طاقت ہے، بے صبر ہو کر رب کو ناراض کر کے اس مصیبت سے نکل بھی سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، حق پر جمے رہتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے. دنیا کا خسارہ دین کے خسارے سے کوئی قیمت نہیں رکھتا، اور جو اللہ کے لیے، جس کی دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی خسارہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم صبر کیسے کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام بربھائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اسی پوائنٹ کا، پوائنٹ نمبر 95 کا جو اگلا حصہ ہے، فرماتے ہیں، ودعوا الى الفرقه وقد نهى الله عز وجل عن الفرقه وكفر بعضهم بعضا وكل دعا الى رايه والى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. من بربهاي رحمه الله فرماته ودعوا إلى الفرقة وقل له قلنا يا إن داعيان قلنا كترف دعوة الدنيا باليه فرقون كترف بلايا تفرقه طرف دعوة دي. وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة جبك الله تعالى منا فرمايا تفرقه سي وكفر بعضهم بعضا يهتك إنه قلنا دوسرك التكفير كرنا شروع كردي وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه اور سبني اپنی رائے کی طرف بلایا ہے اور اس کی تکفیر کرنا شروع کر جو اس کی مخالفت کرتا ہے. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. تو وہ لوگ گمراہ ہوئے جو جاہل تھے اور رعاع یعنی عوام الناس جو عام لوگوں میں سے ہیں ومن لا علم له اور جو بے علم ہیں. واطمع الناس في شيء من امر الدنيا اور لوگوں نے دنیا کی کسی چیز میں یعنی ان کو طمع دیا کہ وہ تھوڑے سے دنیا لے لیں اور اپنے موقف سے ہٹ جائیں اور حق کو چھوڑ دیں. یعنی سنیں دینی رشوت, یہ دینی رشوت ہے, دنیاوی نہیں ہے, نعوذ باللہ. وخوفوهم عقاب الدنیا اور ان کو دنیا کی سزا سے ڈرایا یعنی مارنا پیٹنا قتل کرنے کی دھمکی. فاتبعهم الخلق تو لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے ان کی بات کو مانے على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم اپنے دین پر ڈرتے ہوئے اور دنیا کی رغبت کرتے ہوئے اپنے دین پر ڈرتے ہوئے اور اپنی دنیا کی رغبت اور چاہت کرتے ہوئے. شیخ صالح الدین حفظ اللہ فرماتے ہیں منبر بھاری کے اس قول کے تعلق سے ودعوا الى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. شیخ صاحب فرماتے ہیں نہ اللہ عن الفرقۃ اللہ تعالیٰ نے تفرق سے منع فرمایا, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الى اخر سورة آل عمران نمبر 105. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ولا تكونوا كالذين تفرقوا اور ان جیسے ہرگز نہ ہونا جن لوگوں نے تفرقہ کیا ہے. واختلفوا اور ان لوگوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البينات جبکہ اس کے بعد کہ ان کو واضح آیتیں پہنچی ہیں. بینات کے ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا, اختلاف بڑھتا گیا اور تفرقہ واقع ہوا. دونوں لازم اور ملزوم ہیں. بات ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اختلاف سے. اور پھر اگر حق کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو پھر فرقہ بندی ہو جاتی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. سورت بیعت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تفرق الذين اوتوا الكتاب اور جن کو کتاب دی گئی وہ تفرق میں نہ پڑے الا مگر استثناء ہے من بعد ما جاءتهم البینہ الا اس کے بعد کہ ان کو بینہ پہنچی. بینہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حق لے کر آئے, منہج حق لے کے آئے, قرآن سنت کی دعوت لے کے آئے, یہ منہج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے دیکھا دو حصے میں بٹ گئے, ایک وہ جو قبول کرنے والے ہیں, دوسرے وہ جو انکار کرنے والے ہیں. اور جو انکار کرنے والوں میں بھی آپس میں پھر تفرقے کے فرقے بنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فهم افترقوا لا عن جهل وانما عن علم. تفرقہ ہوا جہالت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر. ایک جاہل اگر مخالفت کرتا ہے تو مخالفت تفرقہ نہیں جاتی, پتہ ہے؟ جاہل مخالفت کرتا ہے اگر واقعی جاہل ہے اور اسے علم کی روشنی چاہیے, آپ علمی بات کا دلیل پیش کرتے ہیں جاہل مان لیتا ہے, اس کے جہل بسیط والا جس کو پتہ نہیں ہوتا. مصیبت کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ جہل مرکب والے, جو جانتے تو ہیں لیکن حق کے خلاف جانتے ہیں, حقیقت کے خلاف جانتے ہیں. جب ان کو حق کی دعوت پہنچتی ہے وہ دیکھتے ہیں جو پاس ان جو چیز ان کے پاس وہی حق ہے, تو دونوں چیزیں ٹکرا جاتی ہیں, وہ اختلاف بڑھتا جاتا ہے. اہل حق پر حق پر قائم رہتے ہیں اور قائم رہنا لازمی ہے, فرض ہے, حق پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اہل باطل نہیں مان رہے تو چلو حق میں تھوڑا سا ڈھیل دے دیتے ہیں, چلو ان کی کچھ بات مان لیتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات بھی مان لیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وقل جاء الحق وزهق الباطل, إن الباطل كان زهوق. هي قاعدة يادرك يا هميشة. والله جيسك روشني اندهر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, دیکھیں اندھیرا ہے روشنی تو اندھیرا ختم, یا روشنی ہی تو پھر اندھیرا ہے. حق اور باطل کو ایک ساتھ لے جانے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نور اور ظلمتوں کو ایک ساتھ لے کے چلو, ایک وقت میں اندھیرا بھی ہے روشنی بھی ہے. ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اور اس دعوت میں اللہ کوئی خیر نہیں ہے جس میں حق کے ساتھ باطل کو یا سنو کے ساتھ بدعت کو بھی شامل کیا جائے. توحید ہے تو شرک نہیں ہونا چاہیے, سنت ہے تو بدعت نہیں ہونی چاہیے, حق ہے تو باطل نہیں ہونا چاہیے. توحید ہے تھوڑی سی شرک چلے گا تو یہ تو راضی ہو جائیں گے نا, ورنہ ہم تو کمزور ہیں, مسلمان تو کمزور رہیں گے. پھر مسلمانوں کو طاقت کے لیے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, اہل توحید کے ساتھ اہل شرک بھی شامل ہو گئے, اہل بدعت بھی شامل ہو گئے, اہل باطل بھی شامل ہو گئے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں حق باقی رہے گا؟ حق کی کوئی عزت کوئی قیمت باقی رہے گی؟ حق کی کیا قدر و قیمت ہے جانتے ہیں؟ حق جب تک حق ہے تب اس کی قدر و قیمت ہے, جو ہی باطل تھوڑا سا بھی شامل ہو گیا حق باقی نہ رہا اور اس کی کوئی قیمت باقی نہ رہی, نہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور نہ ہی مخلوق کی نظر میں. حق غالب تب ہوتا ہے جب حق پر لوگ ثابت قدم رہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حق پر مر جانا کوئی خسارہ نہیں ہوتا, بلکہ حق غالب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ مخالفین مارنے کے سوا کچھ کر سکتے ہیں؟ یعنی سے بڑھ کر کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ اس لیے سید عمر کو کس نے قتل کیا؟ مجوسی نے قتل کیا نا, ابو الاولیاء نے. کیا حق مٹ گیا؟ یہ اس سے زیادہ ابھر کے سامنے آیا. سبحان اللہ. کیا نعوذ باللہ سید عمر خسارے میں تھے, نقصان اٹھا کے گئے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ سید عمر شہید ہیں, معروف حدیث ہے. عہد کے پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, سیدنا بکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, تو عہد کے پہاڑ خوشی سے ہل اٹھا. یعنی اس دنیا اپنے زمانے سب سے عظیم لوگ عہد کے پہاڑ پر اپنے قدم رکھے ہیں. میرے حدیث میں ہے کہ عہد کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ارے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم تو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا, ہماری حالت دیکھ لیں. عہد کے پہاڑ بھی محبت کرتا ہے. جب یہ عظما ایک ساتھ جمع ہو کر اپنا قدم رکھا پہاڑ پر تو پہاڑ جو ہے نا عہد کا پہاڑ خوشی سے ہل پڑا. تو اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک زمین پہ زور سے پہاڑ پہ مارتے ہیں, کہتے اے عہد تھم جا, تو کیا تو نہیں جانتا آج تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں. نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق بکر صدیق, دو شہید کون ہیں؟ عمر و عثمان رضی اللہ عنہم من الصحابہ اجمعین. گواہی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر فی الجنہ, کہ عمر جنت میں ہے. عمر فی الجنہ کہ گواہی کافی نہیں ہے؟ ربی حق پر قائم رہنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وکفر بعضهم بعضا, میں بربہاری کا جو یہ قول ہے, اختلاف ہوا, فرقے بنے جہالت کی وجہ سے, جہل مرکب کی وجہ سے, جس کو وہ علم سمجھتے ہیں. علم حق سامنے آیا اس کو چھوڑ دیا, اختلاف ہوا, فرقے ہوئے, اور یہ فرقے مزید بڑھتے گئے اور اپنے باطل پر جمے رہے, یہاں تک کہ وکفر بعضهم بعضا, ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی. ہر فرقہ کہتا فلاں فرقہ کافر, وہ کہتا وہ کافر ہے, وہ تکفیر کرنا شروع کر دی. شاسا فرمات صارت الفرق يكفر بعضها بعضا هذه سمة ظاهرة عليهم, یہ ان فرقوں کی پہچان رہی ہے, سمة ظاہر ان کی پہچان ہے کہ تکفیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی. وهذا دليل على انهم على باطل كلهم, یہ دلیل ہے کہ سارے باطل پہ ہیں. اما اهل الحق واهل السنة فلا يكفر بعضهم بعضا, کیونکہ اہل حق اور اہل سنت جو ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے کبھی بھی. اہل سنت کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، لیکن فرقہ نہیں ہوتا. سلف کا آپس میں اختلاف ہوا، ہوا کہ نہ ہوا، فرقے بنے. سب بکر صدیق کا اختلاف ہوا، سر عمر کا اختلاف ہوا، صحابہ کا اختلاف ہوا، سلف کا اختلاف ہوا، کئی فرقے بنے. یہ فرقہ صدیق کا فرقہ ہے، یہ فرقہ فاروق کا فرقہ ہے، یہ فرقہ سر عبداللہ بن عباس کا فرقہ ہے، کوئی فرقہ بنا؟ سبحان اللہ. فروع مسائل میں اختلاف ہوا، اجتہاد مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن فرقے نہیں بنے. اچھا، چار امام ہیں، فرقے ہیں نا، چار امام جو ہیں وہ چار امام نہیں تھے. محدثین فقہا کے زمانے میں، علم کے زمانے میں کئی علماء تھے، لیکن مشہور چار ہیں سبحان اللہ. اور جو چار ائمہ ہیں، انہوں نے ایک دوسرے پر کوئی نکیر کی ہے؟ امام مالک کو دیکھنے چلے، امام مالک، مشاہ احمد بن حنبل، تینوں کو دیکھنے. پتہ کون ہے ان کا رشتہ کیا آپس میں؟ استاد شاگرد کا رشتہ ہے. لوگوں کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ چار بڑے فرقے ہیں جو الگ الگ ہو چکے ہیں. ہاں، آج کے دور میں الگ الگ ہو چکے ہیں، فرقے بنے ہیں اندھی تقلید کی وجہ سے. دیکھو اس زمانے میں کیا تھا. اور امام مالک کے استادوں میں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو چاروں امام آپس میں رشتہ کیا ہے ان کا؟ اس شاگرد کا رشتہ ہے. اصول ایک تھے ان سب کے. فروع مسائل میں اختلاف واقع ہوا، جیسے آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا، ہوتا رہے گا. اجتہادی مسائل، نئے مسائل آئیں گے، فروع مسائل میں اختلاف ہو، جبکہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر واقع ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ سلف کا بھی اختلاف ہوا ہے. حق کو چاہنے والا اگر غلطی کر بھی لیتا ہے، مجتہد عالم ہے، اس کو ایک اجر تو ملتا ہے کہ نہیں؟ جاہلوں کو کیا ملتا ہے؟ اندھی تقلید والے مقلدین کو کیا ملتا ہے؟ کہ ان کو بھی اجر ملتا ہے سوا وعید کی، اللہ کے عذاب کے، اللہ کے پکڑ کے ملتا کیا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل السنت فلو کفر بعضهم بعضا، اہل سنت کبھی ایک دوسرے تکفیر نہیں کرتے. وانما یوالی بعضهم بعضا، ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور مدد نصرت کرنے والے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. وحب بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ویتعاونون ویتناصحون، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں. وكذلك لا يكفرون الفرق الاخرى الا ما دل الكتاب والسنه على كفره. اس سے انڈر لائن کرنے بہت اہم بات ہے. فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے فرقوں کی تکفیر نہیں کرتے مگر جس پر دلالت کتاب اور سنت کی، اس کے کفر پہ. یعنی کہ تکفیر کرتے نہیں ہیں، تکفیر کرتے ہیں لیکن دلیل کی روشنی میں تکفیر کرتے ہیں، صرف خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں، جیسے کہ اہل باطل کرتے ہیں، بغیر دلیل جس کو چاہے دین سے خارج کر دیا. نہیں، اصول ہے، ضوابط ہیں تکفیر کے، اور تکفیر کے اصول و ضوابط جو ہیں یہ عقیدہ کے اصولوں میں سے، ایمان کے اصولوں میں ایک اصل ہے جماعت کے نزدیک، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. شخص فرماتے وَإِلَّا فَهُمْ مُعْتَدِلُونَ فِي مَسْأَلَةِ التَّكْفِيرِ، اہل سنت جماعت ہمیشہ معتدل ہوتے ہیں تکفیر کے معاملے میں، تکفیر کے مسئلے میں. لا يكفرون الا ما قام دليل على كفره، نہیں تکفیر کرتے مگر جس پر، جس کے کفر پہ دلیل ہو، دلیل قائم ہو جائے، ضوابط واضح ہو جائیں، شروط و موانع کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں تکفیر کرتے ہیں. ولا يستعجلون في هذا الامر، اور اس امر میں کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیتے. تکفیر کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا، کیوں جانتے ہیں؟ سخت وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. کتنی سخت وعید ہے! جو اپنے بھائی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. یعنی یا تو کہنے والا سچا ہے اور اس کا وہ شخص، اس کا وہ مسلمان بھائی جو ہے دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر خود کافر ہے. تکفیر کے مسئلے میں، تکفیر کے معاملے میں جلد بازی نہیں کی جاتی، دلیل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے. في الشيخ صلى فرماته إمام بربهاري يقول وكل دعا إلى رأيه التكفير من خالفه. الشيخ صالح في أولى فرماته هذا سمت أهل الضلال يهل الضلال أهل القمراهي جهة نشانيه والبهجانه. قال تعالى رشاد باري تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. سورة المؤمنون آية نمبر 53. شخص فرماته زبرا يعني كتبا لدرجة رشاد فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. تقول لوگوں كأبس بتنا اختلاف شديد اختلاف فرقه بني كيو توٹ گئے ایک دوسرے سے تقطعوا فرقوا میں زبرا ان کی کتابوں کی روشنی جو ان کے پاس تھی. کل حزب ہر گروہ ہر حزب جو ہے بما لدیہم فرحون جو کچھ ان کے پاس ان پر خوش ہے. ہر گروہ کا امام ہے اس کا قول ہے اور کتابیں ہیں اور یہ اساس ہوتی ہے ہمیشہ ہر فرقے کی. کوئی فرقہ بغیر سربراہ کے ہوتا ہے وہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی علم تو ہوتا ہے نا. وہ علم کہاں پہ ہوتا ہے؟ کتابوں میں ہوتا ہے. اس لیے جب ہم اہل بدعت کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں بھائیوں سے اگر بات کریں تو علم کی روشنی میں بات کریں. وہ بات کریں جس کے آپ کے پاس دلیل ہو ان کی کتابوں میں سے, لوگوں کی سنی سنی بات پر نہیں. ہاں علماء نقل کرے تو علماء ثقات ہوتے, جو ثقات علم نقل کرتے ہیں اب ان کی بات نقل کر سکتے ہو. عوام الناس کہہ رہے کہ فلاں فرق میں یہ چیز ہے فلاں فرق میں وہ چیز ہے یہ خرابی وہ خرابی ہے تو سنی سنی پر بات نہیں ہوتی. کتابیں موجود ہیں, اگر آپ تبلیغ جماعت کی غلطی بیان کرنا چاہیں فضائل اعمال موجود ہیں مارکیٹ میں موجود ہے, اٹھا لیں کھولیں دیکھیں یہ غلطی ہے کتاب میں یہ غلطی ہے. غلط کیوں ہے اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے پاس سچ کیوں ہے اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ادب کے دائرے میں رہ کر حق بات کی جاتی ہے, اسے نصیحت کہتے ہیں. زور زبردستی نہیں ہوتی. مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. زور زبردستی حق دعوت میں نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں مانتا تو منوانا لازمی ہے کیا؟ نہیں, منوانا لازمی نہیں ہے لیکن نصیحت لازمی ہے. شخص فرماتے ہیں زبرن سے مراد کتابیں ہیں, کتبن یو الفون کتبن وہ کتابیں تصنیف کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ دلیل ہے جو تفرقے کرنے والے ہیں اہل باطل میں سے وہ علم کی بنیاد پر تفرقہ کرتے ہیں یا جہالت کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. علم تو ہے ان کے پاس, یہ الگ بات ہے کہ جہل مرکب ہے, ہے جہالت لیکن اس کو وہ حق سمجھ بیٹھے ہیں. وہذا واقع اور یہ واقع ہے. یؤلفون الکتب الکتب نصرت مذهبهم وحزبهم, کتاب تصنیف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مذہب اور اپنی حزب اور جماعت کی نصرت کریں. وفرحوا بما هم علیہ اور جس پر وہ ان پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. ہر جماعت کو دیکھیں خوش ہیں کہ نہیں, کون سی جماعت جو ہے وہ اپنے جماعتوں سے ناراض ہوتی ہے یا اپنے امام سے یا سردار سے یا اس کی تصنیفات سے ناراض ہوتی ہیں؟ خوش ہوتے ہیں نا. تبلیغ جماعت والے حضرات جو ہیں فضل اعمال سے خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں, اپنے اماموں سے علماء سے خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں. عجب بات ہے, ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر خوش ہوتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم لو کانوا علی جہل لرجع انہم یرجعون, اگر جاہل ہوتے تو یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ حق کی طرف واپس پلٹتے. لیکن ہم فرحون بما ہم علیہ من الباطل, لیکن وہ خوش ہیں اس باطل پر جو ان کے پاس ہے. اب اس کا واپس آنا مشکل, لیکن ناممکن کچھ نہیں ہوتا, لیکن واپس پلٹنا حق کی طرف مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ خوش نہیں ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں, بہت کم لوگ, ٹھیک ہے نا, 0.0001% کہیں پہ ہوتے ہیں کبھی, جو کہتے ہیں دل میں کھٹکا رہتا ہے, کوئی چیز ہے گڑبڑ کوئی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے. کیوں پتہ ہے؟ کیوں نہیں پتہ ہے؟ یہ کیوں پتہ کہ لگا سکتا کہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ماحول حق تک پہنچے نہیں دیتا اور باہر سے حق وہ لینا نہیں چاہتا تو کچھ کھٹکا ہوتا ہے. کہیں سے کوئی کہ سلف عالم طالب کو کوئی بات کان میں پڑ گئی تو سور پہ مجبور ہو گیا, کیا ہو گیا ہے؟ میں ابھی تک کیا کر رہا ہوں؟ میرے پاس کل پرسوں ایک مریض آیا, دیکھ کے کہتا ہے آپ اہل حدیث ہیں نہ, آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں اب ویسے میں آپ کا مسلک کیا ہے؟ اہل حدیث ہیں آپ؟ میں کہا ہاں الحمدللہ. اچھا میں بھی اہل حدیث ہوں. میں کہ اچھی بات ہے, چلو الحمدللہ. کہتا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ایک بھی حدیث نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. آج سارا گاؤں اہل حدیث ہو گیا ہے, مکمل گاؤں. اور وہ کیسے ہوا؟ کہتے یہاں پر ایک مرتبہ امام, شاید امام کو دیر ہو گئی, یا جو مؤذن ہے تو نماز پڑھانی تھی, یا غالباً دوسری جماعت تھی, میں بھول رہا ہوں, وہ کچھ ایسا کہہ رہا تھا. تو جو ہمارے گاؤں کا جو بندہ تھا, ہم سب بریلوی تھے, تو اس نے اقامت کی, اور اقامت دوہری کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو حنفی ہیں. تو سعودی نے اسے کہا نماز کے بعد, اسے بولا کہ تم نے اقامت جو پڑھی ہے یہ کہاں سے تم نے سیکھی ہے؟ یہ تم نے غلط کیا ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کہتے وہ پہلی بات اس نے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے, اس سے پہلے اسے پتہ نہیں تھا وہ غلط کر رہا ہے کہ نہیں. دیکھیں ماحول کا اثر کیسے ہوتا ہے. کہتے اس نے پھر اس سے پوچھا کہ صحیح طریقہ پھر کیا ہے؟ اس نے بتایا جیسے کہ آپ سنتے ہیں ہم مساجد میں. دیکھیں مسئلہ فقہی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خیر چاہتا ہے تو فقہ ایک مسئلے سے بھی انسان بدل سکتا ہے حق کی طرف. صحیح بخاری کھول کے دی, مسجد میں یہ چھوٹی کتاب ادھر بھی رکھی ہوئی, دیکھیں مکتبہ جو مساجد میں ہے اس کی والا بہت خیر ہے, اس میں صحیح بخاری کھول کے رکھ دیکھیں طریقہ دان کا حدیث. کہ تو اس کو ایک دل میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ یار یہ واقعی یہ تو بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اور حدیث کتابیں پڑھنا شروع کر دی. کہتا وہ ایک شخص تھا جو ہمارے گاؤں میں اہل حدیث بن کے آیا, اور پھر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ پورا ہمارا گھرانہ, کہتے وہ شخص مر گیا, آج ہے نہیں, رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, لیکن وہ پورا گاؤں آج اہل حدیث ہو گیا ہے الحمدللہ. یہ کب ہوا؟ جس میں نے کہا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں, جب اس نے اس چیز کے خلاف کوئی بات سنی جس پر وہ خوش تھا پہلے, اور بہت کم لوگ سنتے ہیں. اس لیے حق کی بات سننی چاہیے, حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم حق کو پہنچاتے کیسے ہیں, ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن فرحون بما هم علیہ من الباطل ويعتقدونه حقا, اسے حق سمجھ بیٹھتے ہیں, وهذه عقوبة لهم من الله, وهذه عقوبة من الله لهم, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا ہے کہ باطل پر جمے رہتے ہیں اور حق قبول نہیں کرتے, یہ سزا ان کے لیے کافی ہے. قوله ابن بربارک یقول فضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده, تو گمراہ ہوئے جاہل رعاع جس کے پاس کوئی علم نہیں. اچھا ایک لفظ ہے شروع میں الرعاع, را کے اوپر شد کسرہ کے ساتھ ہے, یہاں پر الرعاع را کے اوپر شد کے ساتھ فتحہ ہے, دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ عربی لغت والے کہاں کوئی ہے؟ رعاع یا رعاع صحیح ہے, دونوں میں سے کون سا ہے؟ کس کا کون سے والا؟ فتح والا رعاع. ہاں کسرہ والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اتفاق رکھتے ہیں. خاموشی کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ تو کہو اللہ علم نا یار, ورنہ خاموشی کچھ اور سمجھی جاتی ہے نا ایسے موقع پر. اچھا الرعاء کسرہ کے ساتھ بھی صحیح ہے, الرعاء فتحہ کے ساتھ بھی صحیح ہے, الرعاء ضمہ کے ساتھ بھی صحیح ہے, تینوں صحیح ہیں. اس لیے بعض نسخوں میں یا بعض کتابوں میں رعاء بھی کہتے ہیں, رعاء بھی کہتے ہیں, اور رعاء بھی کہتے ہیں. یہ عوام الناس ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز خبر نہیں ہوتی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لو سوشل کلاس, ایسے کہتے ہیں. نہیں پتا, ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں, بس یہی لوگ ہیں وہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ضلل الجہال, یہ جو داعیان ہیں باطل کی طرف جاہلوں کو گمراہ کیا, والرعاعی ومن لا علم لهم, اور ان عام لوگوں کو جن کے پاس علم ہے ان کو سب کو گمراہ کیا. اما اہل الحق, مگر جو اہل حق ہیں, وأهل العلم وجو أهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق. الحق أهل العلم جو كبه به ونكو أسرني وتأين فرقونك كو حق بقائم ريتين وهذه الضلالات ونكو مراهن كو أسر برنيه برتا لأنهم يعرفون أنها باطل كون كيف خوب جانته كي باطل هي. وقوله من بربارك يقول واطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم من عقاب الدنيا شيء فرمات كذلك من أسباب فتنتهم لقوا فتنك كي أسباب مسي سببك أنهم يعطون أتباعهم شيء من الطمع كيبو كوش طمع الدنيا كي معاملة مي أبني فيروكانو كو ديته كوي أهدا دي ديا خوش هو جو ديبر کوئی تھوڑا سا کسی چیز میں حصہ دے دیا کسی مسجد کے امامت امام بنا دیا کسی جگہ پہ خطیب مقرر کر دیا یا دنیا میں سے کوئی حصہ دے دیا ان کو خوش کر دیا. شیخ فرمایا قوله فاتبعهم الخلق على خوف من في دينهم ورغبة في دنياهم. شیخ فرماتے كثير من الناس يحبون الدنيا بہت سے لوگ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں دنیا کو پسند کرنے والے ہیں. فاتبعون ما يبذل شيئا فاتبعون من يبذل شيئا من المال ولو كان على باطن طمعا في المال. اور یہ لوگ جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں یہ ہر اس شخص کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ان کو مال میں سے دنیا میں سے کوئی چیز دیتا ہے اگرچہ وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو تاکہ ان کو دنیا میں سے کوئی فائدہ یا مال جو ہے وہ مل جائے. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو نہ مال نہ دولت اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت حق سے دور کر سکتی. حق پر جمے رہتے ہیں قائم رہتے ہیں دنیا ہاتھ میں آتی ہے نہیں آتی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے سلف کے بڑے یعنی بعض عجیب اور بڑے پیارے قول ہیں. عجیب اس لیے کہ عوام کو عجیب لگتے ہیں وہ پیار اس لیے ہیں کہ حق ہے. کہتے ہیں جو قلم دعوت اٹھا لیتا ہے وہ فقیری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. کہتے ہیں یہ بندہ دنیا سے گیا اپنا رخ جنگلوں کی طرف نہیں کرتے اندھیروں کی طرف نہیں کرتے جہالت کی طرف نہیں کرتے رخ کہاں کرتے ہیں مساجد کی طرف علمی حلقوں کی طرف کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بندہ کام سے گیا. سبحان اللہ کیا کام سے گیا یعنی دنیا کے معاملات میں سے گیا. واللہ کئی ایسے محدثین گزرے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا بھوک پر صبر کرتے رہتے اور حدیث لکھتے رہتے. یہ راستہ مشکل راستہ ہے. یہ وہ راستہ نہیں جس میں آپ کو قوالیاں ملیں گی گانے بجانے ملیں گے رقص ہو رہا ہوتا ہے کھانے پکڑے ہوتے ہیں مرغن غذائیں ہوتی ہیں. یہ وہ راستہ نہیں ہے. یہاں پر حلقات العلم میں تین تین چار چار چھ چھ گھنٹے یوں بیٹھا رہنا پڑتا ہے. یوں کمر جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا اکڑ سکڑ جاتی ہے. جب بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے پھر پتہ نہیں اس کی کس طرح سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. مسلسل چھ گھنٹے چار گھنٹے مسلسل اور الحمدللہ یہ تسلسل جاری رہا ہے اور ابھی بھی حلقات العلم موجود ہیں الحمدللہ. شیخ صالح حسین حفظ اللہ کے دروس ہیں شیخ ربیع حفظ اللہ کے دروس شیخ عبید کے اور دیگر جو مشائخ ہیں ان کے دروس الحمدللہ. اب تو شیخ ربیع یعنی طبیعت درست نہیں ہے ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے. ورنہ ماشاءاللہ جو حلقات العلم ان مشائخ کے وہ کرتے تھے دنیا جانتی ہے واللہ. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کا جو طریقہ رہا یعنی واللہ ہمیں شرم آتی تعجب ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر سے پہلے تک ایک حلقات العلم پھر ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد بعضوں کا ظہر کے بعد کوئی چھٹی ہوتی تو ہوتی ورنہ اس وقت بھی کوئی نصیحت ہو جاتی. سبحان اللہ آج ہم دو درس میں دو دروس سنتے ہیں اور گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کب جان چھوٹتی ڈاکٹر صاحب سے کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر کوئی یوں چرا کے گھڑی کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یوں چرا کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کام آپ دل سے کرتے ہیں نا اس میں برکت ہوتی ہے خیر بھی ہوتا ہے جو جسم سے کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا. اس لیے مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں کچھ لے جانے کے لیے. میں بار بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تلخ بات میں جواب ضرور کر دینا جو مجھے دکھانے کے لیے آتا ہے وہ مت آیا کرے یہاں پہ, کیوں میں اسے کچھ دے نہیں سکتا ہوں. یہاں پہ آپ اخلاص نیت کے ساتھ آئے, جب گھر سے نکلے نا اور اسے کبھی دل سے محسوس کر کے دیکھیں, فجر کی نماز پڑھی ہے, آپ ہمیشہ گھر کی طرف رخ کرتے ہیں ناشتے کے لیے, ہفتے میں دو ایسے دن ہوتے جب گھر کی طرف رخ نہیں کرتے, سیدھا مسجد کی طرف جاتے ہیں, اس علم حلق کی طرف آتے ہیں, تو یہ نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں اس عبادت کے لیے خاص جا رہا ہوں, مجھے توفیق عطا فرما, میری حالت کو بدل دے, میں سمجھنا چاہتا ہوں, میں عمل کرنا چاہتا ہوں, متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ تو آسانی فرما. اخلاص نیت کے ساتھ گھر سے نکلیں گے تو اللہ کی قسم فرشتے بھی پر بچھا دیتے ہیں زمین پہ, یہ ہمارے قدم زمین پر نہیں ٹکتے, فرشتوں کے پروں پر رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں, سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں, اور کئی لوگ محروم ہوتے اس چیز سے, وہ جو نہیں آتے یا وہ جو آتے ہیں لیکن اخلاص نیت کے ساتھ نہیں. تو نیت سب سے پہلے ہے, اور وہ جو صرف وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں, چلو آیا کرو بھائی, کبھی خیر پہ انشاءاللہ اثر تو ضروری ہوگا انشاءاللہ, اور یہ ایسے مجلس ہے جس میں کوئی بھی خیر سے محروم نہیں ہوتا, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن کوشش کریں کہ جب گھر سے نکلیں تو نیت, یہ نیت لے کے گھر سے نکلیں کہ اللہ میں تیرے راستے میں نکل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ تو آسانی فرما. زبان سے کہنا لازمی نہیں ہے, وہ ہمارے دل سے ہم سے زیادہ واقف ہے, اور پھر دیکھیں اس مجلس کی برکت, دیکھیں اس علم کی برکت دیکھیں, اور اس سے کمپیئر کریں جو پہلے ہم آتے تھے, پہلے ہم بیٹھتے تھے اور کس طرح یوں جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں, ادھر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, ادھر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, اور آدھا درس جو ہے نا, یا درس کا کچھ حصہ جو ہے وہ غنودگی میں گزر جاتا ہے. اب خیر کے لیے آئیں اور ہمت کر کے آئیں. میں جانتا ہوں یہ وقت جو ہے آرام کا وقت ہے, اور بھوک لگنا بھی شروع ہوئی, ناشتے کا وقت بھی شروع ہو گیا ہے, اور شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ بس اب جو جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے, کب تک ہمیں بیٹھے رہو گے, دیر ہو جائے گی. شیطان کے اپنے اپنے ہیلے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آخری جو حصہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.